السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
نیپال میں پاکستانی فوج کی امدادی کارروائیاں جاری. مزید 69 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا. پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں بھی درمیانی شدت کا زلزلہ. لوگ خوف و ہراس کا شکار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
افغان صدر اشرف غنی بھارت کے دورے پر. دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں باہمی تعاون تیز کرنے پر زور دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ نیپال کے تباہ کن آفت میں 80 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 14 لاکھ خوراک کی امداد کے منتظر ہیں. اور امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور میں 25 سالہ سے افام نوجوان فریڈی گرے کی تدفین کے بعد فسادات شروع ہو گئے، جہاں ہنگامی صورتحال کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور نیشنل گارڈز تعینات کر دیے گئے ہیں. سعودی عرب میں زیر تعمیر عمارت گرنے سے 4 پاکستانی ہلاک ہو گئے ہیں، اور لیبیا میں 5 صحافی داعش کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. نیپال میں امدادی سامان لے جانے والے فوجی طیارے واپسی پر 69 پاکستانیوں کو وطن واپس لے آئے ہیں. پاکستان نے فوری طور پر نیپال میں زلزلے سے متاثرین کے لیے امدادی ٹیمیں روانہ کر دی ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کی امدادی ٹیموں نے نیپال میں زلزلے سے شدید متاثرہ ایک علاقے میں اپنا کام شروع کر دیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق، منگل کو 2 C-130 طیاروں کے ذریعے مزید امدادی سامان نیپال بھجوایا گیا، اور واپسی پر نیپال سے 69 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا. زلزلے کے فوراً بعد ہی پاکستان نے نیپال میں سامان اور امدادی ٹیمیں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا. گزشتہ اتوار کو نیپال میں امدادی سامان لے کر جانے والے جہازوں کے ذریعے متاثرہ علاقوں سے 30 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا. پاکستانی فوج کی طرف سے 30 بستروں کا ایک اسپتال، خصوصی ٹیمیں اور سامان کھٹمنڈو بھجوایا جا چکا ہے. نیپال میں 7.8 شدت کے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 4,300 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ نیپال کے وزیر اعظم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ سکتی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق زلزلے سے 80 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں. امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کی طرف سے نیپال میں زلزلہ متاثرین کے لیے ہنگامی بنیادوں پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. ادھر منگل کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی. نیپال میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد پاکستان کے شمال مغرب میں زلزلے کے جھٹکوں سے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. زلزلے کے جھٹکے مالاکنڈ، سوات اور دیر کے علاقوں میں زیادہ شدت سے محسوس کیے گئے، لیکن درمیانی شدت کے زلزلے سے کسی طرح کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی ہیں. پاکستان کو بھی تباہ کن زلزلوں کا سامنا رہا ہے. 2013 میں ملک کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں 7.7 شدت کے زلزلے سے 500 افراد ہلاک ہو گئے تھے، لیکن سب سے تباہ کن زلزلہ 2005 میں آیا، جس میں ملک کے بالائی علاقوں اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 73,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
دسمبر سن 2014 سے پاکستان میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد دوبارہ شروع کیا گیا ہے، اور اب تک تقریباً 100 افراد کو پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے. مزید تفصیلات بیان کریں گے ناصر محمود.
انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ گزشتہ دسمبر میں پھانسیوں پر سے پابندی ہٹائے جانے کے بعد سے اب تک پاکستان میں 100 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے، اور یوں پاکستان تیزی سے دنیا میں ایک ایسے ملک کا تصور اپناتا جا رہا ہے جہاں سزائے موت پر سب سے زیادہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. منگل کو تنظیم کی طرف سے جاری ایک بیان میں اسے پاکستان کے لیے ایک شرمناک سنگ میل قرار دیا گیا. گزشتہ دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے ملک میں پھانسیوں پر 6 سال سے عائد پابندی ختم کر دی تھی، اور اس فیصلے کی انسانی حقوق کی تنظیمیں مذمت کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کرتی آئی ہیں. اولاً پابندی کے خاتمے کا اطلاق صرف دہشت گردی کے جرائم میں سزائے موت پانے والوں پر ہوا تھا، لیکن گزشتہ ماہ کسی بھی جرم میں موت کی سزا پانے والے ایسے مجرم جن کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں انہیں بھی پھانسی دینے کا کہا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایشیا پیسیفک کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیوڈ گرفتس نے بیان میں کہا کہ حالیہ ہفتوں میں پھانسیاں دیے جانے میں تشویشناک حد تک تیزی آئی ہے اور اب تقریباً یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ ان کے بقول اگر حکومت فوری طور پر پھانسیوں پر دوبارہ پابندی عائد نہیں کرتی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سال اور کتنے لوگ تختہ دار پر لٹکائے جائیں گے۔ تنظیم کے عہدیدار نے مزید کہا کہ قتل اور دہشت گردی جیسے سنگین جرائم سراسر غلط ہیں، لیکن انصاف کے نام پر لوگوں کو مار دینا خاص طور پر دفاع کا کوئی طریقہ نہیں۔ ان کے بقول پھانسیوں کا جرائم اور دہشت گردی کے اسباب پر توجہ دینے سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا یہ سلسلہ فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے۔ تاہم حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ ملک میں رائج قوانین کے مطابق دی جانے والی سزاؤں پر عمل درآمد پاکستان کو درپیش مخصوص حالات میں ناگزیر ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے امور داخلہ مریم اورنگزیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پھانسیوں پر عمل درآمد کی مخالفت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو جن حالات کا سامنا ہے اس سے کسی اور نے نہیں بلکہ اسے خود نمٹنا ہے۔
enforcement agencies and the armed forces, the civil government, they have to fight these circumstances. So us waqt to ye survey wale kahin nahi hote na, ye donors, international donors wagaira kahin hote. So I think iske bahut positive implications ho rahi hai jo grassroots level pe ho rahi hai. The national action plan ki implementation ke indicators hain wo ye bata rahe hain ki because of these things na sirf terrorism بلکہ جو علاقوں کے اندر لا اینڈ آرڈر ہے وہ بھی امپروو ہوگا۔
ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے شکار ملک پاکستان کی حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں اور عسکری قیادت کی مشاورت سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی حکمت عملی وضع کی، جس کے تحت پورے ملک میں شدت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان کارروائیوں کے بعد سے ماضی کی نسبت ملک میں امن و امان کی صورتحال میں قدرے بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی بھارت کے دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور دیگر اعلی حکام سے ملاقات کی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے منگل کے روز پہلے وزیراعظم نریندر مودی سے تنہائی میں بات چیت کی، اس کے بعد وفود سطح کے مذاکرات کیے۔ مذاکرات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ دونوں ملکوں نے دہشت گردی مخالف لڑائی میں باہمی تعاون تیز کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے افغانستان میں امن و استحکام کے قیام میں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت افغان شراکت داری جغرافیائی اور سیاسی رکاوٹوں کے باوجود پھلتی پھولتی رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان آئین کے دائرے میں رہ کر اور تشدد کے بغیر افغانستان کی قیادت میں امن عمل کامیابی دونوں کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ اس عمل کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ممالک مثبت اور تعمیری نظریہ اپنائیں اور تشدد کی حمایت نہ کریں۔ افغان صدر اشرف غنی نے دہشت گردی کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا،
ٹیرر مسٹ بی کنفرنٹڈ اینڈ مسٹ بی اوورکم۔ وی آر ڈیٹرمنڈ ٹو میک افغانستان دی گریف یارڈ آف ٹیرر۔
وہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی جاری رہنی چاہیے تاکہ اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ہمارے بچے، عورتیں اور نوجوان دہشت گردی کے شکار ہیں۔ ہم اس عہد کے پابند ہیں کہ افغانستان کو دہشت گردی کا قبرستان بنائیں گے۔ دہشت گردی کو اچھے اور برے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اشرف غنی نے یہ بھی کہا کہ میں صدر بننے کے 1 ماہ کے اندر ہی یہاں آنا چاہتا تھا، لیکن وزیر اعظم مودی کا مصروف پروگرام تھا۔ انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ تاخیر میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ افغان صدر اس سے قبل پاکستان، چین اور سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
نیپال میں زلزلے سے متاثرہ افراد منگل کے روز پانی اور دوسری بنیادی ضروریات کی شدت سے منتظر ہیں، جبکہ امدادی کارکن اور انسانی حقوق گروپ ملک میں اور ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس تباہ کن آفت سے 80 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 14 لاکھ خوراک کی امداد کے منتظر ہیں۔ منگل کے روز عہدیداروں نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد 4,300 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ تقریباً 8,000 زخمی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امدادی کارکن دور دراز علاقوں میں ملبے کو صاف کر رہے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے. بیشتر افراد سڑکوں پر اور خیموں کے باہر رات گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ہفتے کو 7.8 شدت کے زلزلے کے بعد تقریباً 4 یا 5 شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. وائس آف امریکہ کے نمائندے اسٹیو ہرمن نے جو کھٹمنڈو میں ہیں بتایا ہے کہ منگل کے روز دارالحکومت تک سفر کرنا مشکل نہیں تھا لیکن دور دراز علاقوں تک پہنچنا دشوار ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی تشویش زلزلے کے مرکز کے نزدیک رہنے والے دیہاتی ہیں. ان تک سڑک کے راستے پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, وہاں تک صرف ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے. اور ہمیں گاؤں سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک گاؤں میں 500 افراد ہیں تو دوسرے میں 1000, اور اس طرح کے بے شمار دیہات زمیں بوس ہو چکے ہیں. طبی عہدیدار متنبع کر رہے ہیں کہ صاف پانی کی کمی کے باعث اور بہت سے لوگوں کے ایک جگہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے وبائی بیماریوں کے پھیلنے کا شدید خطرہ ہے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے بہبود اطفال یونیسیف کا کہنا ہے کہ نیپال میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں 10 لاکھ بچوں کو امداد کی اشد ضرورت ہے. یونیسیف کے ترجمان کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیپال میں جہاں ہزاروں افراد کی ہلاکتیں واقع ہوئی ہیں وہاں زلزلے سے تقریباً 10 لاکھ بچے شدید متاثر ہوئے ہیں. اور نیپال کے وزیراعظم سوشیل کوئرالا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کو آنے والے طاقتور ترین زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ سکتی ہے. منگل کو بین الاقوامی خبر رسائیں ادارے رائٹرز سے گفتگو میں انہوں نے متاثرین کے لیے مدد کے لیے عالمی برادری سے خیموں اور ادویات کی فراہمی کی اپیل کی. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان کے ملک میں خیموں اور ادویات کی اشد ضرورت ہے. بہت سے لوگ اپنے گھر تباہ ہو جانے کی وجہ سے کھلے آسمان تلے رات بسر کر رہے ہیں. امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا ہے. یہ واقعہ اس روز پیش آیا جب ایک سیاہ فام امریکی کی تدفین ہو رہی تھی. مبینہ طور پر یہ شخص پولیس کی حراست میں ہلاک ہوا تھا. مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی.
میری لینڈ کے گورنر لیری ہاگن نے بالٹیمور میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا ہے اور منگل کے روز شہر میں سرکاری اسکول بند ہیں. میئر اسٹیفنی رولنگز بیک نے ان فسادات کو شہر کے تاریخ ترین دنوں میں سے ایک قرار دیا ہے جن کا بالٹیمور کو آج سامنا ہے. فائر فائٹرز بالٹیمور شہر میں علل صبح کئی مقامات پر لگنے والی آگ کو بجھانے میں مصروف رہے. ان میں ایک زیر تعمیر سینئر سینٹر بھی شامل ہے.
My heart is obviously broken because somebody did not understand that we were for the community. Somebody didn't understand.
Southern Baptist Church کے پادری ڈون ہیکمن کہتے ہیں کہ یقینی طور پر میرا دل شدید دکھی ہے کہ کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کمیونٹی کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں. کوئی یہ بات نہیں جان سکتا کہ ہم کمیونٹی کی طرف سے کام کرتے ہیں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ہم مزید ناانصافی نہیں دیکھنا چاہتے. یہ تشدد اس وقت بھڑک اٹھا جب ہائی اسکول کے سینکڑوں طالب علموں نے مقامی مال کی جانب مارچ شروع کیا اور جلد ہی قریبی ہمسایوں میں پھیل گئے. پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس وقت جوابی کارروائی کی جب مظاہرے تشدد میں تبدیل ہو گئے. مظاہرین نے کئی دکانوں میں لوٹ مار کی اور گاڑیوں کو آگ لگائی. انہوں نے بلوا پولیس پر پتھر, اینٹیں, بوتل اور دیگر اشیاء پھینکی. پولیس کمشنر اینتھنی بیٹس کا کہنا ہے کہ ان جھڑپوں میں 15 پولیس والے زخمی ہو گئے جن میں سے 6 ہسپتال میں زیر علاج ہیں. کم از کم 2 درجن افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. پیر کو دیر گئے جب ہنگاموں میں تیزی آئی. گیری کے خاندان والوں نے امن کی اپیل کی. فریڈی گرے کی والدہ گلوریا ڈارڈن کہتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی دکھ پہنچا ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ باہر نکل کر یہ سب کریں. میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو انصاف دلائیں, لیکن اس طریقے سے نہیں جیسا کہ آپ کر رہے ہیں. پورے شہر کو تہس نہس نہ کریں صرف اس کے لیے. یہ سب غلط ہے. اسی دوران ہزاروں لوگ فریڈی گرے کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے جس کی موت امریکہ میں اقلیتوں اور پولیس کے درمیان رابطے پر سوالات کو جنم دینے والا حالیہ واقعہ ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض کے شمال مغرب میں واقع قاسم یونیورسٹی میں زیر تعمیر کنونشن سینٹر کی عمارت گرنے سے اس میں کام کرنے والے کم از کم 4 پاکستانی مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک بھارتی شہری بھی مرنے والوں میں شامل ہے۔ اس سے پہلے یونیورسٹی حکام نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بیر کو عمارت گرنے سے 50 افراد ملبے تلے دب گئے تھے، جن میں سے زیادہ تر پاکستانی ہیں۔ تاہم بعد میں آنے والی متضاد اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 7 سے 10 تک ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں حکام نے سرکاری طور پر ہلاکتوں کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ پیر کو عمارت گرنے کے بعد ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کا کام شروع کر دیا گیا تھا، جس میں فضائی میڈیکل سروس کے ادارے، ایمبولنس، سعودی ہلال احمر سوسائٹی، شہری دفاع کی تنظیمیں اور سیکیورٹی کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ داعش سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں نے لیبیا کے مشرقی حصے میں ایک ٹی وی چینل کے لیے کام کرنے والے 5 صحافیوں کو گلے کاٹ کر قتل کر دیا ہے۔ یہ بات لیبیا کے ایک فوجی کمانڈر نے پیر کو بتائی۔ یہ صحافی اگست میں اس وقت لاپتہ ہو گئے تھے جب وہ تبرق میں 9 منتخب پارلیمنٹ کی افتتاحی تقریب کی رپورٹ دینے کے بعد بنغازی کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کے راستے میں درنا شہر تھا، جو اسلامی شدت پسندوں کا گڑھ ہے۔ مشرقی لیبیا میں ضلعی فوجی افسر فرج البرسی نے کہا کہ داعش کے وفادار شدت پسند ان صحافیوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں جن کی لاشیں مشرقی شہر البیزا کے باہر سے ملی ہیں۔ البرسی نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ آج جبل اخسر کے جنگل سے 5 لاشیں ملی ہیں جن کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ کم آبادی والا یہ علاقہ بنغازی کے مشرق میں واقع ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ صحافیوں کو کب قتل کیا گیا۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور کئی عالمی رہنماؤں کی طرف سے صدائے احتجاج بلند کیے جانے کے باوجود انڈونیشیا میں حکام منشیات اسمگل کرنے کے جرم میں 8 غیر ملکیوں سمیت 9 مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد کی تیاری تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ مجرموں میں شامل آسٹریلوی باشندے میوران سوکماران کی والدہ نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ ان کے بیٹی کی سزائے موت پر نصف شب کے قریب فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکام نے اس بارے میں کسی مخصوص وقت کا تو نہیں بتایا، لیکن ہفتے کو انہوں نے مجرموں کو 72 گھنٹوں کا وقت دیا تھا، جو انڈونیشیا کے قوانین کے مطابق سزائے موت پر عمل درآمد سے پہلے ہر مجرم کو دیا جانا ضروری ہے۔ منگل کے صبح تقریباً 1 درجن کے قریب ایمبولنس گاڑیاں 9 تابوت لے کر نوساکا گامن جزیرے پر واقع انتہائی سیکیورٹی والی جیل پہنچیں، جہاں مجرموں کو پھانسی دی جائے گی۔ جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے گزشتہ سال سمندر میں ڈوبنے والی سیوال نامی کشتی کے کپتان کو ذیلی عدالت کی طرف سے دی گئی سزا میں اضافہ کرتے وقت انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ منگل کو جنوبی شہر گوانگ جو کی ہائی کورٹ نے لی جون سیول کو 304 افراد کے قتل کا مجرم قرار دیا، جو گزشتہ سال اپریل میں اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب ان کی کشتی ملک کے جنوب مغربی ساحل کے قریب سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ نومبر میں ایک ذیلی عدالت نے لی کو مسافروں کو بچانے میں غفلت اور فرائض سے کوتاہی کا مجرم قرار دیتے ہوئے 36 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس حادثے کا شکار ہونے والے زیادہ تر افراد ہائی اسکول کے طالب علم تھے۔ امریکی سینٹ منگل کے روز اس بل پر بحث کرے گی جو کانگریس کو موقع فراہم کرے گا کہ وہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے پر نظر ثانی کر سکے۔ اس قرارداد کی سینٹ سے توثیق ضروری ہے، جس کے بعد یہ منظوری کے لیے ایوان نمائندگان جائے گی اور اس کے بعد صدر اوباما اس پر دستخط کریں گے، جنہوں نے پہلے ہی اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اس پر دستخط کر دیں گے۔ قانون ساز چاہتے ہیں کہ معاہدے کے متن کا معائنہ کرنے تاکہ یہ یقین دہانی کر سکیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات میں برف کس حد تک پگھلی ہے، اس کی ایک علامت کے طور پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے پیر کے روز ملاقات کی ہے۔ اقوام متحدہ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات میں برف کس حد تک پگھلی ہے، اس کی ایک علامت کے طور پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے پیر کے روز ملاقات کی۔ یہ ملاقات نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے ایرانی سفیر کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ اقوام متحدہ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
جان کیری نیو یارک میں اس ٹاؤن ہاؤس پہنچے جسے سفارتی آداب کے تحت ایرانی علاقہ گردانا جاتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے سفارتی تعلقات 1979 سے منقطع ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت حال ہی میں شروع ہوئی جو تہران کے نیوکلئر پروگرام کے بارے میں ہے۔ چھ بڑی طاقتوں اور ایران کے درمیان ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایک معاہدے کا لائحہ عمل 2 اپریل کو سوئٹزرلینڈ میں طے پایا تھا۔ فریقوں کو امید ہے کہ حتمی معاہدہ 30 جون کو طے پا جائے گا۔ دونوں سفارتکار ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی پر سالانہ نظر ثانی کے لیے نیو یارک میں ہیں۔ وزیر خارجہ کیری ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں پر امید نظر آئے۔
I want you to know the hard work is far from over and some key issues remain unresolved. But we are in fact
میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ محنت طلب کام ختم ہو چکا، اب بعض کلیدی امور حل طلب ہیں، مگر ہم ایک اچھے اور جامع معاہدے سے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ اگر یہ طے پا گیا تو پوری دنیا پہلے سے زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ غیر وابستہ ممالک کی تحریک میں جس کی صدارت فی الوقت ایران کے پاس ہے، 120 ممالک کی جانب سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ملکوں کو ایٹمی ایندھن بنانے کا ناقابل تقسیم حق حاصل ہے۔
Accordingly, the choices and decisions of each state party in the field of peaceful uses of nuclear energy
چنانچہ ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کے سلسلے میں ہر ملک ہر فریق کے انتخاب اور فیصلوں کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ کیری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ ہوتی باغیوں کے لیے ایرانی حمایت کے باعث یمن کے تنازع کا معاملہ وزیر خارجہ ظریف کے سامنے اٹھائیں گے۔
I'm confident that Yemen will be mentioned certainly because Iran is obviously
مجھے یقین ہے کہ یمن کا معاملہ بھی یقیناً زیر بحث آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران ہوتھیوں کی حمایت کرنے والا فریق ہے۔ نیو یارک کے سینٹرل پارک میں واقع ایرانی رہائش گاہ پر یہ نجی ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سامعین، مرغن اور تلی ہوئی چیزیں مثلاً برگر، فرائڈ چکن اور فرینچ فرائز بچوں کے پسندیدہ کھانوں میں شامل ہیں، لیکن کیا ہر روز برگر اور فرائڈ چکن کھانے سے بچوں کی تعلیمی کارکردگی خراب ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں نئی تحقیق کہتی ہے کہ مرغن کھانے بچوں کی ذہنی استعداد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ادراکی سائنس سے وابستہ محققین کی ٹیم نے پتہ لگایا ہے کہ کولیسٹرول اور چکنائی سے بھرپور غذائیں بچوں میں دماغ کے کام کرنے کی رفتار کو سست کر دیتی ہیں، جس سے ان میں سیکھنے کی صلاحیت خراب ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق جو بچے سیچوریٹڈ چربی والی غذائیں کھاتے تھے، ان میں سوچ و فکر اور جوابی ردعمل کی رفتار سست تھی، اور ان بچوں میں چیزوں کو یاد کرنے کی صلاحیت بھی کمزور تھی۔ تجزیاتی رپورٹ میں محققین نے دیکھا کہ مرغن غذائیں کھانے والے بچوں نے ایک گیم ٹاسک کے دوران خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر کسی بھی رد عمل سے نمٹنے کے لیے ان کی رفتار انتہائی سست تھی۔ بچوں میں سیکھنے کے عمل کے لیے ضروری ذہنی کیفیت کی جانچ کے لیے سائنسدانوں نے 7 سے 10 برس کے 150 بچوں کو بھرتی کیا، جنہیں حکمت عملی کے متقاضی کھیل کھیلنے کو دیا گیا جو رنگوں اور اشکال کی مدد سے سیکھنے کے ایک پیٹرن پر مشتمل تھا۔ یہ کھیل بچوں کی ادراکی صلاحیتوں کے معائنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ فہم اور ادراک اصل میں توجہ اور معلومات کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرنے یا حکمت عملی طے کرنے کی صلاحیت ہے۔ محققین نے بعد میں بچوں کی کارکردگی کا موازنہ کھانے کی اس ڈائری کے ساتھ کیا جو بچوں نے والدین کے ساتھ مل کر مکمل کی تھی۔ نتیجے سے پتہ چلا کہ چربی والی غذائیں کھانے والے بچوں نے کھیل میں بدلتی ہوئی حالت کے تحت ردعمل میں تاخیر کی۔ محققین نے نتائج پر اثر انداز ہونے والے دیگر عوامل مثلاً عمر، جنس، سماجی و اقتصادی حیثیت، بچوں کا آئی کیو اور جسم میں مشق کے دوران آکسیجن کی شرح کے علاوہ بچوں کا بی ایم آئی شامل کرنے کے بعد دیکھا کہ چربی کھانے والے بچوں کا جوابی ردعمل کافی سست تھا۔ جرنل ایپیٹائٹ میں ماہرین نے تحریر کیا ہے کہ فہم و ادراک سے متعلق صلاحیتیں ہماری روزمرہ زندگی کے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ مہارت ہماری عام زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ محققین نے کہا کہ مطالعے سے ظاہر ہوا کہ جو بچے ایسی غذائیں کھا رہے تھے جن میں چکنائی اور کولیسٹرول زیادہ تھا، ان میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے لچکدار نقطۂ نظر اپنانے کی صلاحیت متاثر ہوئی تھی، جو خاص طور پر علمی چیلنجوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ورجینیا ٹیک کالج آف ایگریکلچر کی ایک تحقیق سے ثابت ہوا تھا کہ 5 روز لگاتار مرغن غذائیں کھانا جسم میں میٹابولزم کو تبدیل کر دیتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گلیمر ورلڈ کے سٹائل آئیکن فیصل قریشی، تفصیلات فکر و فن میں۔
ہو گئی رب کی مہر، مل گئی تجھ سے نظر، تجھ میں کھو کے میں نے پائی زندگی ہے، جینے کی عادت ہے تو، روح کی راحت ہے تو، عشق تیرا۔
چھوٹی اسکرین کے بڑے سٹار فیصل قریشی بطور ایکٹر اور ہوسٹ تو بے شمار فینز رکھتے ہی ہیں، لیکن ان کی ہٹ سیریل بشر مومن کے بعد فیصل اب فیشن اور سٹائل آئیکن بھی بن گئے ہیں، جن کو دیکھ کر نوجوان اپنا ڈریسنگ سٹائل طے کرتے ہیں۔ گزشتہ برس کی میگا ہٹ سیریل بشر مومن کی ریکارڈ توڑ کامیابی میں دیگر باتوں کے علاوہ فیصل قریشی کے میک اوور، فیشن اور سٹائلش ڈریسنگ کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ اس سیریل کے ذریعے تازہ ترین انٹرنیشنل فیشن کو گھر گھر پہنچانے اور مقبول بنانے کا کریڈٹ فیصل ہی کو جاتا ہے۔ فیصل فیشن کے نت نئے انداز متعارف کرانے سے متعلق کہتے ہیں کہ بشر مومن سے پہلے میں صرف ایکٹر تھا، کسی بھی عام سے شخص کی طرح۔ اچھا دکھنا تو چاہتا ہی تھا، لیکن فیشن کے معاملے میں بہت زیادہ باخبر نہیں تھا۔ بشر مومن میں جب میرے گیٹ اپ اور ڈریسنگ سٹائل کو غیر معمولی پذیرائی ملی تو میں اپنی ڈریسنگ اور سٹائل کے بارے میں بہت محتاط ہو گیا اور میری دلچسپی بھی بڑھ گئی۔ ایسا اس لیے ہے کہ جب آپ کے فینس آپ کی کسی چیز کو پسند کریں تو پھر ان کی خوشی کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔
تیرے بن جو سچ کہوں تو کچھ نہیں، میں تجھ کو دیکھوں، تجھ کو چاہوں، جانو دل سے یار تجھ پہ میں فدا ہوں۔
فیصل کے بقول اپنی تمام آنے والی سیریل اور گیم شو جیت کا دم کے لیے اب وہ اپنی سٹائلنگ ٹیم کے ساتھ پوری طرح انوالو رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ایسا سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو منفرد بھی ہو اور ان پر اچھا بھی لگے۔
سب کو بتا دو ہم ہیں ہم، آؤ دکھا دو جیت کا دم۔ سب کو بتا دو ہم ہیں ہم، آؤ دکھا دو جیت کا دم۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر تجارت نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان کے ساتھ تجارت میں اضافے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے یہ پالیسی بیان قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے تجارت خرم دستگیر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پڑوسی ملک افغانستان سے تجارت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خرم دستگیر نے منگل کو قومی اسمبلی میں ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی وزارت ریلوے نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ افغانستان کی سرحد پر واقع دو پاکستانی علاقوں تورخم اور چمن تک ہفتہ وار خصوصی مال بردار ریل گاڑیاں چلانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ 400 بوگیوں پر مشتمل خصوصی مال بردار گاڑیاں توقع ہے کہ جولائی سے چلنا شروع ہو جائیں گی، جس سے تجارتی سامان کی تیزی سے ترسیل میں مدد ملے گی۔ خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت افغانستان جانے والے سامان میں سے 90% کو کراچی میں 24 سے 48 گھنٹوں میں کلیئر کر دیا جائے گا۔ پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے صدر زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے افغان حکومت بھی بہت سنجیدہ ہے۔ رواں ماہ ہی پاکستان کے وزیر تجارت افغانستان گئے تھے، جس کا مقصد گزشتہ سال نومبر میں افغان صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان کے دوران تجارت کے فروغ کے لیے طے پانے والے معاملات پر پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کو تیز کرنا تھا۔ پاکستانی عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے ترجیحی تجارتی معاہدے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت دو طرفہ تجارت کا سالانہ حجم 2.5 ارب ڈالر ہے، جسے آئندہ 2 سالوں میں بڑھا کر 2 گنا یعنی 5 ارب ڈالر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ اور جاپان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں جاپان کے پڑوسی ممالک بالخصوص چین اور شمالی کوریا کا رد عمل متوقع ہے۔ بیجنگ سے بل آئیڈ اور سول سے یومی کم کی رپورٹ پر مشتمل وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈر کی یہ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کم من سیوک سے جب دفاع سے متعلق ترمیم شدہ اصول ضوابط کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے محتاط انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ سیول کو اس معاہدے میں شمولیت سے متعلق فیصلے میں ابھی وقت درکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کیسز پر بحث کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب اور اگر جنگ چڑھتی ہے تو ملک کے سربراہ یعنی صدر ان اصول ضوابط کی تصدیق کریں گے۔ یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کم من سیوک کے۔ دفاع سے متعلق گائیڈ لائنز میں یہ ترامیم امریکہ اور جاپان کی طرف سے کی گئی ہے۔ ان گائیڈ لائنز کے تحت جاپان خطے کے کسی بھی ملک پر حملے کی صورت میں ان کو مدد فراہم کرے گا۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبر رسائی ادارے کے سی این اے نے منگل کے روز ایک سرکاری بیان نشر کیا ہے جس میں اس معاہدے کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسری جانب چین میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ اس پر نظر رکھیں گے کہ یہ اتحاد کس طرح تشکیل پاتی ہے اور کیا سمت اختیار کرتی ہے۔ منگل کے روز وزارت دفاع کے ترجمان ہانگ لی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ اتحاد خطے میں چین سمیت کسی تیسری پارٹی کے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر امن اور استحکام قائم کرتی ہے یا نہیں۔ ہانگ لی نے مزید کہا کہ حتمی فیصلے سے پہلے ہی امریکی عہدیداروں نے بیجنگ کو اس نئے معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا، اور یہ کہ چین نے متنازع سنکاکو جزیروں سے متعلق اس معاہدے کی کوریج پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جاپانی وزیراعظم شنزو آبے رواں ہفتے واشنگٹن کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیپال میں زلزلے سے متاثرہ ہزارہا افراد منگل کے روز پانی اور دوسری بنیادی ضروریات کی شدت سے منتظر ہیں، جبکہ امدادی کارکن اور انسانی حقوق گروپ ملک میں اور ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ نئی دہلی سے انجنا پسریچا کی ایک رپورٹ۔
نیپال میں دنیا بھر سے امدادی سامان پہنچ رہا ہے، مگر اس سلسلے میں بڑی دشواری یہ ہے کہ ضرورت مندوں تک یہ سامان کس طرح پہنچایا جائے اور دور افتادہ پہاڑی علاقوں میں امدادی کارروائیاں کس طرح شروع کی جائیں۔ کھٹمنڈو میں عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے نمائندے کرشن پرساد چالیسی نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا۔ یہ لوگ ماہرین اور ضروری ساز و سامان کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ لوگ ہوائی اڈے پر اترے ہیں اور یہ امداد متاثرین تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں جنہیں فوری طور پر دور کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ فعال رابطوں اور دیگر انتظامات کرنے ہوں گے۔ بہت سے علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء اور پانی کی قلت پہلے ہی پیدا ہو چکی ہے۔ ہوائی اڈے کے باہر خاصی افراتفری کا سما ہے اور ایک بہت بڑا ہجوم موجود ہے۔ بھارتی سیکرٹری برائے امور خارجہ جے شنکر کا کہنا ہے کہ کھٹمنڈو ایئرپورٹ کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ زمینی یا فضائی حقیقت بہت دشوار اور سخت ہے۔ جہازوں کو لینڈ کرانا اور پھر اس پر سے سامان اتارنا اور اس طرح کے کئی اور بھی معاملات ہیں جو ہر لحاظ سے حل طلب ہیں۔ ہوائی اڈے پر خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ نئی دہلی میں حکام کا کہنا ہے کہ بھارت کی سرحد کے قریب سڑکوں کو فوری طور پر کھولا جا رہا ہے تاکہ بھاری مشینری کو متاثرہ علاقوں تک پہنچایا جائے۔ نیپال کے بہت سے شہر اور قصبے کھنڈر بن چکے ہیں۔ بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد کو غذائی اور طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ امدادی ٹیمیں آہستہ آہستہ متاثرہ علاقوں تک پہنچنے کی کوششیں کر رہی ہیں، تاہم راستے دشوار گزار ہیں اور وہاں تک رسائی خاصی مشکل ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز کہا کہ بھارت نیپال کے متاثرین کی مدد کے لیے حتی الامکان اقدامات کر رہا ہے۔ وہاں کی اکثریت ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور ان کے بہت سے مندر بھی تباہ ہو گئے ہیں۔
We will certainly be there when you rebuild your lives.
ہم یقینی طور پر آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے مکانات اور ورثے کی تعمیر نو میں ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ نیپال میں زلزلے سے جو تباہی آئی ہے اس سے غریب ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور آمدنی کے بڑے ذریعے یعنی سیاحت کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اسے دوبارہ بحال کرنے میں خاصا وقت درکار ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں پیر کی شام آنے والے طوفان اور نیپال میں گزشتہ ہفتے آنے والے زلزلوں کے تناظر میں ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے پاکستانی میٹرولوجسٹ اور ریسرچ سائنسداں ڈاکٹر قمر زمان چودھری سے گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ڈاکٹر قمر زمان چودھری سے ہم نے پوچھا کہ حالیہ دنوں میں زلزلوں کے واقعات کے بعد ہمیں بتائیے کہ زلزلوں کی پیش گوئی کس طرح کی جاتی ہے، تو ان کا جواب تھا۔
ارتھ کو دیکھتے ہیں جی، یہ جو ہمالائن رینج ہے اس کے اندر انرجی ڈیولپ ہوتی رہتی ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹس کی وجہ سے، تو یہاں 80 سے لے کے 100 ایئرز کے درمیان تقریباً اس بیلٹ میں جو ہے وہ اس طرح کے میجر ارتھ کویک جو ہے وہ 2005 میں جس وقت پاکستان میں یہ ارتھ کویک آیا تھا آزاد کشمیر میں، تو اس وقت جو ایکسپرٹس کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا تو ایک کنسنسس تھا ہم تمام ایکسپرٹس میں کہ جو نیکسٹ اوور ڈیو ارتھ کویک ہے اس ریجن میں وہ صرف نیپال کے ایریا کے اندر ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو کیونکہ یہ انرجی بلڈ اپ ہوتے ہوئے تقریباً 50 سے 50 سے 80 ایئرس کے درمیان کا جو ہے وہ عرصہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، درکار ہوتا ہے کہ جس میں اتنی انرجی یہ بلڈ اپ ہو جس سے یہ اتنا بڑا ارتھ کویک آئے۔
تو ڈاکٹر صاحب، جب یہ پیش گوئی کی گئی جیسا کہ آپ نے بتایا، تو اس کے بعد نیپال میں کیا پیشگی اقدامات کیے گئے؟
نہیں، نیپال میں میرے حال میں ڈیفینیٹلی آئیڈیا ہوگا اور وہاں پر وہ ارتھ کویک جو پرون ایریاز ہیں ان کے اندر اس کو شمار کیا جاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہاں پر بلڈنگ کے جو ڈیزائن تھے وہ پاکستان سے زیادہ بہتر تھے, اور ارتھ کویک کی جو میگنیٹیوڈ تھا وہ پاکستان کے ارتھ کویک میگنیٹیوڈ سے بھی کچھ زیادہ تھا. لیکن جو لاسز ہیں اس کو اگر آپ پاکستان کے لاسز سے کمپیئر کریں تو وہاں کی جو بلڈنگس تھیں انہوں نے کافی بہتر اس کو ابزارب کیا ہے اتنے بڑے میجر ارتھ کویک کو. یقیناً اتنے بڑے ارتھ کویک کے اندر نقصانات تو بہت ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ بلڈنگ کے اندر لوگوں کی جانی نقصان نہ ہونا اور اتنا ٹائم مل جانا اس اسٹرکچر لوگ زندہ بچ جائیں یہ بھی ایک کافی اپریشیبل بات ہے. اور دیکھیں کہ آپ کھٹ منڈو جو ہے وہاں سے تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب تھا, اور وہاں پر سوائے ایک دو بلڈنگوں سے کوئی بہت میجر نقصان نہیں ہوا.
تو آفٹر شاکس کب تک محسوس کیے جا سکتے ہیں؟
آفٹر شاکس تو ابھی اس ایریا کے اندر 5 سے 6 منتھ کے درمیان اس طرح کے ارتھ کو جو آفٹر شاکس ہیں 6 اور 7 میگنیٹیوڈ کے, تقریباً 6 میگنیٹیوڈ کے تو 6 مہینے تک آتے رہیں گے, جبکہ 6+ جو ہیں وہ تقریباً آئندہ 1 مہینے تک اور ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں وہاں پر.
آخری سوال, جو زلزلے انڈیا میں بھی آئے ہیں اور ساتھ جو قریبی ہمسایہ ممالک ہیں ان میں محسوس کیے گئے ہیں, تو کیا توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ جو قریبی ممالک ہیں ان میں زلزلے آنے کا امکان ہے؟ سامعین, یہ تھے پاکستانی میٹریولوجسٹ اینڈ ریسرچ سائنسدان ڈاکٹر قمرالزماں چودھری. دوسری جانب امریکی ماہرین ارضیات نے اپنی ایک نئی تحقیق میں دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں آنے والے چھوٹے زلزلوں کی ایک بڑی وجہ خام تیل اور گیس کے لیے کی جانے والی کھدائی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیق کے نتیجے میں تیل اور گیس کے لیے کی جانے والی کھدائی کا دنیا کے ان علاقوں میں آنے والے زلزلوں سے براہ راست متعلق ہونے کا انکشاف ہوا ہے, جہاں زمین کی پرتوں کی نقل و حرکت زیادہ نہیں ہوتی. برطانوی ارضیاتی ادارے سے منسلک ماہر راجر موسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان زیر زمین چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں زمین کی پرتیں اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں, جس کے باعث کم اور درمیانی درجے کے زلزلے جنم لیتے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک بات تو طے ہے کہ پیدل چلنے سے بڑھ کر اچھی ورزش اور کوئی نہیں, اور اس ورزش میں مدد دینے کے لیے طرح طرح کے جوتے بنائے گئے, مگر اب تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی مدد کے بغیر کوئی آلہ ایسا بنا لیا جاتا جو چلنے میں مدد دے. مگر کارنگی میلن یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا نے مل کر ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لی ہے جسے عام جوتوں کے ساتھ پہن لیا جائے تو اس سے ٹانگوں پر بوجھ کم ہو جاتا ہے اور چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے. پیدل چلنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جسم کے فالتو حرارے صرف کیے جائیں, یعنی فالتو کیلوریز سے نجات ملے, مگر تھکن کے باعث لوگ زیادہ دیر تک پیدل نہیں چل سکتے. چنانچہ سائنسدانوں نے سوچا کہ اگر پیدل چلنا آسان ہو جائے تو ہو سکتا ہے لوگ دیر تک چل سکیں اور صحت پر اچھا اثر بھی پڑے. نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی میں بایو میڈیکل انجینئر اسٹیون کالنز اور گریگ سوویکی نے انسان کے پیدل چلنے کا تجزیہ کیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ ہمارے ٹخنے اور پنڈلی کے پٹھے مل کر ایسی حرکت پیدا کرتے ہیں جیسے کسی اسپرنگ کو کلچ کے ساتھ چھوڑا جائے, اور وہ نہ صرف حرکت کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انرجی بھی پیدا کرتا ہے. نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی کے گریگ سوویکی کہتے ہیں,
We found in basic science experiments that system, your calf and Achilles tendon, works a lot like a catapult.
سائنس کے انتہائی بنیادی تجربات کے ذریعے ہمیں علم ہوا کہ پنڈلی اور گھٹنے سے ایڑی کو جوڑنے والا مضبوط اور طاقتور پٹھا مل کر ایک منجنیک کی طرح کام کرتے ہیں, اور اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. چنانچہ سوویکی اور ان کے ایک ساتھی اسٹیون کالنز نے کارنگی میلن یونیورسٹی میں دھات اور کاربن فائبر کی مدد سے ایک آلہ بنایا جو بالکل اسی طرح کام کرتا ہے اور انسان کی اپنی طاقت کا کم از کم 7% کم صرف ہوتا ہے. اسے ان پاورڈ ایکسو اسکیلٹن کا نام دیا گیا ہے. اسے پہن کر پیدل چلنے میں تھکن نہیں ہوتی اور دیر تک پیدل چلا جا سکتا ہے. اور جو لوگ چلنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں یا کسی معذوری کا شکار ہیں انہیں چلنے میں مدد ملتی ہے۔ سوویکی کہتے ہیں کہ چند منٹ کے اندر اندر اس ڈیوائس کو پہننے کی عادت ہو جاتی ہے۔
You really don't notice it until then you take it off. And when you take it off, you realize that it was there and giving you boost. جب تک آپ پہن کر اسے اتارے
نہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، اور جب آپ اسے اتارتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی چیز پہنے ہوئے تھے جس نے آپ کو سہارا دے رکھا تھا۔ سوویکی کہتی ہیں کہ ابتدائی طور پر یہ آلہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کسی سرجری کے بعد یا فالج کے حملے کے بعد روح بصحت ہو رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو دن بھر زیادہ تر پیدل چلتے ہیں جیسے کہ پولیس والے یا ہسپتال کا عملہ وغیرہ، تو انہیں اس سے مدد مل سکتی ہے۔ فی الوقت اس اینکل ایکسوسکیلٹن کو مارکیٹ میں لانے کا منصوبہ نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے اسے کمرشل بنیادوں پر تیار کر لیا جائے کیونکہ بعض مینوفیکچررز اس میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو وائس آف امریکہ کے لیے کرس سمکنز کی رپورٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ امریکہ کے اندر پولیس متشدد جرائم کو روکنے کے لیے کیا پریکٹس کرتی ہے اور اس پریکٹس پر کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ یو ایس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے سال 2013 کے تازہ ترین اعداد و شمار بیان کیے ہیں جن کے مطابق امریکہ کے اندر متشدد جرائم کی شرح گزشتہ کئی برسوں کی نسبت کم رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے بہت سے ادارے اس کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھ رہے ہیں، تاہم رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگرچہ متشدد جرائم میں کمی آئی ہے لیکن پولیس مقابلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ قتل، عصمت دری، حملوں اور ڈکیتی کی شرح میں سال 2013 سمیت گزشتہ 7 برسوں کے مجموعی عرصے میں کمی آئی ہے، لیکن اسی عرصے میں پولیس افسروں نے جسٹیفائیبل ہومیسائڈ یعنی قابل جواز قتل کے طور پر مختلف واقعات میں 400 سے زیادہ شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ بل لیویس ایف بی آئی کی لاس اینجلس ڈویژن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منشیات کے دھندے میں ملوث گینگ اور دیگر طرز کے گینگز کے ساتھ پولیس کے ٹکراؤ میں زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں۔
There are more than 30,000 known gangs in the United States.
وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں 30,000 سے زیادہ معروف گینگز ہیں جن میں جیل اور موٹر سائیکل گینگز بھی شامل ہیں، اور ان گینگز کے 10,00,000 سے زیادہ ارکان ہیں۔ مزید یہ کہ گلیوں بازاروں میں مصروف گینگز بشمول 2013 کے گزشتہ 7 برسوں میں اپنے قریبی علاقوں میں 48% متشدد جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ ایف بی آئی کی آفیشیل رپورٹنگ کے مطابق تقریباً 500 افراد پولیس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تاہم یہ اعداد و شمار امریکہ بھر میں قانون نافذ کرنے والے 17,000 اداروں میں سے صرف 750 کی طرف سے آئے ہیں، کیونکہ امریکہ میں ان اداروں کا واشنگٹن کو پولیس کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں سے خبردار کرنا رضا کرانا ہوتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پولیس مقابلوں میں جتنی ہلاکتوں کا رپورٹ میں ذکر ہے اصل تعداد ہزاروں کے فرق سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ نیشنل اربن لیگ کے صدر مارک موریل کہتے ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم بیان کرنے کا مطلب پولیس کے طرز عمل کو تبدیل کرنا ہو سکتا ہے۔ پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد میں اکثریت کا تعلق صاف عام شہریوں سے بتایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں پبلک پالیسی ایکسپرٹ ایلیسی اسکاٹ کا کہنا ہے کہ مسئلے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ صاف عام مردوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے بارے میں پولیس ایک خاص تصور رکھتی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ بہت اعلیٰ پولیس افسران موجود ہیں۔ میرے خیال میں زیادہ جرائم والے علاقوں میں خدمات انجام دینے والے پولیس افسر کو منفی عناصر کے لیے کچھ نظر نہیں آتا، اور ان کا تصور صیاف عام نوجوانوں اور نوجوان لاطینیوں کے بارے میں متاثر ہو سکتا ہے۔ میری ہینسن، جنہوں نے ہزاروں پولیس افسروں کو تربیت فراہم کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو طاقت کے ہلاکت خیز استعمال کو کم کرنے کے لیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس اصلاحات کے ذریعے پولیس افسروں اور سویلینز کے درمیان اعتماد کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
10 سال پہلے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ نے 1.2 ارب ڈالر کی لاگت سے پریزیڈنٹس ملیریا انیشیٹو یا پی ایم آئی نام کا ایک پروگرام شروع کیا تھا،
جس کا مقصد افریقہ میں ملیریا سے سب سے زیادہ متاثر 15 ملکوں میں اس مرض سے ہونے والی اموات کی تعداد میں نصف کمی لانا تھا۔ سال 2008 میں اس پروگرام کا دائرہ 19 افریقی ملکوں اور گریٹر میکونگ کہلانے والے علاقے تک پھیلا دیا گیا۔ پچھلی ایک دہائی میں اس پروگرام کے تحت امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے متاثرہ ملکوں میں ملیریا پر قابو پانے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پچھلی ایک دہائی میں اس پروگرام کے تحت امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے متاثرہ ملکوں میں ملیریا پر قابو پانے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پی ایم آئی پروگرام کے رابطہ کار ریئر ایڈمرل ٹیموتھی زیمر اور ایچ آئی وی اور ایڈز کی عالمی رابطہ کار ڈاکٹر ڈیبرا برکس نے حال ہی میں اپنے ایک بلاگ میں لکھا ہے کہ ملیریا کی روک تھام میں دیگر اداروں کے ساتھ مل کر پی ایم آئی کی خدمات نے ڈرامائی طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے، جس میں کیڑے مار ادویات سے لیس مچھردانیوں اور گھروں کے اندر کیے جانے والے مچھر مار اسپرے کی فراہمی، درست تشخیص، فوری علاج اور حاملہ خواتین کو ملیریا سے بچاؤ کے لیے فراہم کی جانے والی علاج معالجے کی سہولتیں شامل ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق 2001 سے ملیریا سے ہونے والی اموات میں عالمی سطح پر 47% کمی آئی ہے، گویا 4 ملین یا 40 لاکھ زندگیاں بچائی گئی ہیں۔ اس میں زیادہ تر پیش رفت 2005 کے بعد سے ہوئی ہے۔ پھر بھی ڈبلیو ایچ او کے مطابق صرف 2013 میں ملیریا کی وجہ سے 198 ملین یا 19,80,00,000 افراد بیمار اور 5,84,000 افراد ہلاک ہوئے۔ پی ایم آئی یا پریزیڈنٹس ملیریا انیشیٹو 2005 اس سال کے آخر میں ختم ہو رہا ہے، اس لیے اوباما انتظامیہ نے ایک نیا منصوبہ بنایا ہے جو 2020 تک جاری رہے گا۔ نئی حکمت عملی کے تحت ملیریا کو ہر ملک میں ختم کرنے کا ہدف طے کیا گیا ہے، جس کے آغاز میں اگلے 5 سال کے لیے ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر ملیریا سے ہونے والی اموات کی موجودہ سطح اگلے 5 سال میں 1/3 تک کم کرنے کی کوشش کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ ملیریا کی شرح سن 2000 سے 80% نیچے آ جائے گی۔ ہم پی ایم آئی پروگرام کے تحت آنے والے ملکوں میں ملیریا کو موجودہ سطح سے 40% تک کم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور پی ایم آئی پروگرام سے مدد حاصل کرنے والے کم از کم 5 ملکوں میں ملیریا کو عالمی ادارہ صحت کی طے کردہ پری ایلیمینیشن یا خاتمے سے قریب ترین سطح تک لانے کی کوشش کی جائے گی۔ پی ایم آئی پروگرام کے دونوں رابطہ کار ٹیموتھی زیمر اور ڈیبرا برکس نے لکھا ہے کہ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ بچے، عورتیں، مائیں اور آبادیاں پھل پھول رہی ہیں، کیونکہ ملیریا اب دیہاتوں میں تباہی نہیں مچا رہا اور امریکہ کی طرف سے دی جانے والی نتائج سے بھرپور امداد زندگیاں بچا رہی ہے، انہیں بہتر بنا رہی ہے، صحت پر اٹھنے والے طویل مدتی اخراجات کم کر رہی ہے اور دنیا کے غریب ترین ملکوں میں پائیدار ترقی کی بنیاد رکھ رہی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
مسلمان امریکہ میں آج اس پروگرام میں ہم آپ کو ڈاکٹر روف چیما کی گفتگو سنوائیں گے، جو یہاں ونچسٹر ورجینیا میں ایک پاکستانی سائیکیٹرسٹ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹریس کے لیول کو کم رکھنے سے ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
کئی بار تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈیورس ہو گئی ہے، فائنینشیل پریشانی ہے، یہ کامن کچھ ریزنز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایز سچ پریونٹ کرنے کے لیے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسٹریس لیول اپنا کم سے کم رکھا جائے۔ یہ جو بھی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہینڈل نہیں کر پا رہے، اور جب آپ بہت زیادہ چیزیں ایٹ اے ٹائم شروع کر دیتے ہیں، یا اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہینڈل نہیں کر رہے، یہ آپ کو بہت زیادہ اسٹریس کر رہی ہیں، تو اس سے آپ کی جو ہے وہ ڈپریشن زیادہ ہو جاتا ہے یا شروع ہو جاتا ہے، کیوں کہ نہیں ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈپریشن اس طرح کی النس ہے کہ کئی دفعہ یہ کوئی وجہ نہ بھی ہو تو کئی مریض ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی وجہ نہیں ہے، ان کی فیملی لائف باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، جاب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اسٹل ان کو جو ہے وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے, تو اس میں پیورلی جو ہے ان کے جو برین کے ریسیپٹرز ہیں وہ آؤٹ آف بیلنس ہو جاتے ہیں. اور اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہیں اس طرح کی النیسز یہ فیملی میں رن کرتی ہیں, مطلب کہ اگر کسی ماں باپ بہن بھائی کو ڈپریشن تھا تو چانسز ہیں کہ آگے اس پیشنٹ کو بھی, جیسے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے, اسی طرح یہ بھی جو ہیں النیسز یہ فیملیز میں رن کرتی ہیں. تو یہ دو مین ریزنز ہیں کہ یا تو جینیٹک اس کی ہوتی ہے, اگر جینیٹک نہ ہو تو جو انوائرمنٹل اسٹریس ہوتا ہے اور میجر کوئی بھی, وہ اس سے ڈپریشن جو ہے شروع ہو سکتا ہے. اور اس کے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اسٹریس جو ہے وہ کم سے کم رکھا جائے, ایکسرسائز ہیلپ کرتی ہے, روٹین اچھی روٹین ہیلپ کرتی ہے جس میں آپ رات کو اچھا سوئیں, ہیلتھی ایٹ کریں, بہت زیادہ اوور ورک نہ کریں, 7-8 hours ورک ڈے جو ہے وہ, کئی لوگ جو ہیں وہ 12-14 hours, 15 hours کام کر کے تو وہ اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, اور ایونچولی کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایموشنلی جو ہے نا وہ کریش کر جاتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو واچ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اور فزیکلی اوور ایکسرٹ نہ کریں. جب آپ فزیکل ہیلتھ کا اور ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھیں گے تو اس سے ڈپریشن جو ہے اس کے ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں.
اس سوال کے جواب میں کہ سائیکیٹری کیا ہے اور یہ نفسیاتی مرض میں کیوں کر مددگار ثابت ہوتی ہے, ڈاکٹر روف چیما نے بتایا.
سائیکیٹری یہ بھی پہلے اس کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی میڈیکل فیلڈ میں, لیکن ابھی ریسنٹ ریسرچ کے ساتھ, کیونکہ اب ریسپٹر لیول تک برین کی ریسرچ ہو رہی ہے جس میں ایگزیکٹ پتہ لگتا ہے کہ ڈپریشن میں کون سے ریسیپٹرز انوالو ہیں اور آؤٹ آف بیلنس ہیں, انگزائٹی میں کون سے ریسیپٹرز انوالو ہیں اور وہ صحیح کام نہیں کر رہے برین کے, بائی پولر ڈس آرڈر ایک اور بڑا کامن ڈس آرڈر ہے سائیکیٹری میں جو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. تو پہلے ان ساری چیزوں کی بہت زیادہ میڈیکل فیلڈ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, لیکن اب تقریباً پچھلے 30 years سے جب سے یہ نئی دوائیاں آئی ہیں اور نئی یہ ریسرچ آئی ہے, تو ابھی ان ڈیزیزز کی انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ ہے کہ ریسیپٹر لیول تک کہ کون سی النیس میں کس طرح کی دوائی پیشنٹ کو دینی ہے اور کیسے اس کے سمپٹمز جو ہیں وہ ریلیو کرنے ہیں.
آپ نے اسی شعبے کو کیوں چنا؟
پہلے میں انٹرسٹڈ تھا انٹرنل میڈیسن اور باقی کچھ اسپیشلٹیز میں, لیکن جب میں نے اس کی سائیکیٹری میں روٹیشن شروع کی تو مجھے اس سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گیا. مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگی کیونکہ اس میں پیشنٹ کو موسٹلی آپ نے اپنے مائنڈ سے ٹریٹ کرنا ہے. اس میں ہمارا کوئی فزیکل ایگزام نہیں ہوتا, کچھ اور اس طرح کی ہمارے ایکس رے نہیں ہیں, کچھ چیزیں نہیں ہیں جن سے ہم دیکھ سکیں. اس سے آپ نے پیشنٹ سے بات کرنی ہے اور اپنے ڈائگنوسز کرنا ہے اور اپنے مائنڈ میں اس کا ٹریٹمنٹ پلان بنانا ہے کہ یہ پیشنٹ ہے, اس کا کیا ڈائگنوسز ہے, اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے. تو وہ سارا آپ نے اپنے مائنڈ سے کرنا ہے, تو وہ بڑا چیلنجنگ اسے بنا دیتا ہے کہ آپ کے پاس جو باقی ایکسٹرا ٹولس ہیں وہ نہیں ہے. جیسے اگر کسی کو ہاتھ پہ کٹ لگتا ہے, سرجن آتا ہے, وہ سرجن سامنے کٹ دیکھتا ہے اور اس کو اسٹچز لگا دیتا ہے. وہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ایزی ہے بڑا, لیکن یہ کہ وہ ڈفرینٹ لائن آف ورک ہے. ہمارا جو لائن آف ورک ہے اس میں ہمیں سوائے پیشنٹ کی فیس کے اور اس کے ایکسپریشن کے جو کہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ڈپریس ہے یا کیسے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ ایز سچ فزیکل ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے پیورلی ہسٹری پہ اور اس کی اپنے سمپٹمس سے جا کے اپنے مائنڈ سے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے, جو کہ بڑا چیلنجنگ بنا دیتا ہے. اور یہ مجھے بات بڑی انٹرسٹنگ لگی تھی کہ یہ وہ اسپیشلٹی ہے کہ جس میں آپ نے پیشنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے.
مطلب یہ جتنا زیادہ بات چیت آپ اس سے کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس کے مرض کے بارے میں پتہ لگتا ہے آپ کو؟
جی بالکل بالکل, اور اس سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ گھبرائے نہ, شرمائے نہ, وہ آپ کو اپنی چیزیں جو ہے نا اوپنلی بتانے کی کوشش کریں.
ورجینیا کے ایک معروف سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر روف چیما کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور اب ہمارے پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جیکسن ویٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے پیش کریں گی بہجت جیلانی. ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ارسلان شریف. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.